بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی اور اللہ کے لیے مطیع و فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ. پس اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو نماز ادا کرو پیدل یا سوار. پس جب تم حالت امن میں ہو پس اللہ کو یاد کرو جس طرح کے اللہ نے تمہیں وہ سکھلایا جو تم نہ جانتے تھے. قرآن کریم کی ان دو آیات کریمہ میں نمازوں کی حفاظت کے متعلق اللہ مالک الملک ان کی طرف سے تاکید ہو رہی ہے. گزشتہ آج جو بات اللہ کی توفیق سے ان دو آیات کریمہ کے حوالہ سے عرض کرنی ہے اس بات میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی. بات پہلی یہ عرض کرنی ہے کہ درمیانی نماز کون سی ہے اور اس درمیانی نماز کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. درمیانی نماز اس کے متعلق مفسرین کے کتنے ہی زیادہ اقوال ہیں. جو رائے جو قول سب سے زیادہ صحیح ہے وہ یہ ہے کہ یہ درمیانی نماز عصر کی نماز ہے. تو بات اس طرح ہوئی نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی عصر کی نماز کی. اور اس بات کی دلیل کیا ہے کہ درمیانی نماز عصر کی نماز ہے. امام مسلم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ابو یونس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے غلام تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اپنے غلام ابو یونس کو حکم دیا کہ میرے لیے مصحف تحریر کرو, قرآن کریم لکھو. اور فرمایا کہ جب اس آیت کریمہ پر پہنچو حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین, فرمایا جب اس آیت کریمہ کو لکھنے کا وقت آئے تو مجھے بتلانا. ابو یونس فرماتے ہیں کہ جب میں اس آیت کو لکھنے لگا تو میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے عرض کی کہ اس آیت کریمہ کے لکھنے کا وقت آ چکا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے فرمایا لکھو حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وصلاة العصر وقوموا للہ قانتین. حفاظت کرو نمازوں کی اور خصوصاً درمیانی نماز کی عصر کی اور اللہ کے لیے مطیع و فرمانبردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہیں جو بات لکھنے کا حکم دی ہے، جو میں نے اس آیت کریمہ کے ساتھ تمہیں لکھنے کے متعلق کہا ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں، یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ تو یہ دلیل انتہائی قوی اور پختہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی نماز کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ وہ صلاۃ عصر ہے۔ ایک اور حدیث میں اسی بات کی تاکید بھی ہوتی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر یہ فرمایا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر ملا اللہ قلوبہم و بیوتہم نارا، ملا اللہ بیوتہم ملا اللہ قلوبہم و بیوتہم نارا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے شغل میں ڈال دیا۔ مقصد یہ ہے کہ جنگ احزاب میں، جنگ خندق میں مشرکین اور ان کے ساتھیوں نے مسلمانوں کو اس قدر مشغول کیا کہ درمیانی نماز مسلمان صحیح وقت پہ ادا نہ کر سکے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انہوں نے ہمیں درمیانی نماز سے شغل میں ڈال دیا، اور خود ہی فرمایا نماز عصر سے، درمیانی نماز سے شغل میں ڈال دیا اور خود ہی فرمایا کہ نماز عصر سے، اور پھر فرمایا اللہ ان کے دلوں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ اس حدیث پاک میں کتنی ہی باتیں ہیں، لیکن دو باتوں کی طرف میں خصوصاً سب ساتھیوں کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ درمیانی نماز کون سی ہے؟ بولیے، نماز عصر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں۔ دوسری بات ذرا توجہ کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول وہ ہیں اللہ کی ساری مخلوق میں، انسانوں میں، جنوں میں، فرشتوں میں، ان سے زیادہ کوئی مہربان نہیں۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ شفیق، سب سے زیادہ ہمدردی کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ سراپا محبت ہیں، مجسمہ شفقت ہیں۔ وہ تو وہ ہیں، دشمن انہیں لہو لہان کریں، انہیں زخمی کریں، اتنا تنگ کریں، اتنی اذیت پہنچائیں کہ بے ہوش ہو جائیں۔ ہم لوگ طائف کے راستے عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں، اس واقعے کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے کے طائف والوں نے کتنا تنگ کیا، بے ہوش ہو گئے، پتہ ہی نہیں کہاں ہوں کہاں جا رہا. انتہائی زیادہ متاثر ہوئے، پریشان ہیں، غمگین ہیں. پہاڑوں کا فرشتہ اجازت چاہتا ہے، اجازت دیجئے، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. اور صحیح واقعہ ہے، صحیح حدیث میں ثابت ہے، اجازت دیجئے ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے ختم کر دو. کیا فرمایا ہے؟ میں تو اللہ سے امید رکھتا ہوں اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے. کوئی ان سے زیادہ اللہ کے بعد مہربان ہے؟ کوئی ان سے زیادہ انسانیت سے محبت اور ہمدردی کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں. لیکن اب نماز عصر کا معاملہ ہے. جو نماز عصر کی صحیح وقت پر ادائیگی میں رکاوٹ بنے اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے لیے کیا بددعا کر رہے ہیں؟ اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ نماز عصر کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. جو نماز عصر سے مشغول رکھے اس کے لیے وہ عظیم شخصیت جو سراپا رحمت ہے، مجسمہ شفقت ہے، بد دعا کر رہی. اور اگر آپ غصہ نہ کریں، اور کریں بھی تب بھی بات کہتے جاتا ہوں، اگر ہمارے کاروبار، ہمارے پروگرام عصر کی نماز میں رکاوٹ بنے، وہ پروگرام اور وہ کاروبار باقی رہیں یا اللہ انہیں ختم کر دے. اللہ کے نبی بد دعا کر رہے ہیں جو عصر کی نماز کی بر وقت ادائیگی میں رکاوٹ بنے. اگر میرا کاروبار، میری ملازمت یا کوئی شیطانی پروگرام یا کوئی دوست جو صورت میں دوست ہو اور حقیقت میں شیطان ہو، کوئی ساتھی عصر کی صحیح وقت پر ادائیگی میں رکاوٹ بنے تو وہ باقی رہے یا اللہ اسے ختم کر دے. عصر کی نماز کا معاملہ کتنا سنگین. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ان پہ ان گنت رحمتیں ہوں، اللہ کی ان پہ لامحدود نوازشات ہوں، امت کو عصر کی نماز کی اہمیت کے سمجھانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. امت کی سعادت ہے ان کی بات کو سنے سمجھے اور مضبوطی سے تھام لے، اور امت کی بدبختی ہے کہ ان کی بات نہ سنے، یا سننے کے بعد نہ سمجھے، یا سننے اور سمجھنے کے بعد اس پہ عمل نہ کرے. کتنے ہیں دوام سے، ڈیوٹی سے آتے ہیں، دو اڑائی بجے گھر پہنچتے ہیں، ماشاءاللہ سیر ہو کے کھاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اور کھانے کی اجازت ہے، لیکن اللہ کی ان نعمتوں کو کس طرح کھایا کہ اب کھانے کے بعد سو رہا ہے؟ کب اٹھا؟ جب دل چاہا. سورج کے غروب ہونے سے پہلے اٹھا تب بھی پرواہ نہیں، اور سورج کے غروب ہونے کے بعد اٹھا تب بھی پرواہ نہیں، عصر کا وقت گزر گیا تب بھی پرواہ نہیں، اور مغرب کا وقت گزر گیا تب بھی پرواہ نہیں. ادھر کیا ہے جی، صاحب ڈیوٹی سے آئے اور بیگم بھی ڈنڈا لے کے بیٹھی ہے، کوئی بچہ شور نہ کرے، تمہارے ابو بڑے تھکے ہیں. اے ظالم، ڈیوٹی سے تو آیا ہے تو جو اللہ کی ڈیوٹی ہے اس سے غافل ہے. اللہ کی ڈیوٹی سے غافل ہے. اور بات کی جائے تو کہتے ہیں جی ملازمت بھی عبادت ہے. ماشاء اللہ بہت بڑا مفتی ہے. ملازمت تو عبادت ہے اور عصر کی نماز یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے ملازمت عبادت ہے, رزق حلال کے لیے محنت و کوشش کرنا عبادت ہے, لیکن اس کی عبادت ہے جو نمازوں کو ادا کرنے والا ہے. اگر روزی کے کمانے میں نمازوں کو چھوڑا جائے, اللہ کی نافرمانی کی جائے, تو روزی کے کمانے کے لیے وہ جد و جہد عبادت نہیں, اس کا کچھ اور نام ہوگا. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیرخواہی کرتے ہوئے عصر کی نماز کی اہمیت کو خوب واضح کیا. سنیے ایک اور حدیث, امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں, ابو المریح اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں كنا مع بريدة رضی اللہ تعالی عنہ فی غزوة فقال فی یوم ذی غیم بکروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حضرت ابو ملیح رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ ایک لڑائی میں شریک تھے. حضرت بریدہ نے ایک دن جبکہ آسمان پر بادل تھے فرمایا عصر کی نماز کو اول وقت میں ادا کرو, عصر کی نماز کو اول وقت میں ادا کرو. اور یہ بھی مصیبت ہے خاص طور پر پاک و ہند میں, جو اول وقت میں نماز پڑھے کہتے ہیں دیکھو ابھی وقت بھی نہیں ہوا اور یہ اذان دے رہے, جو اچھی بات ہے بجائے کہ اس پہ خوش ہو ناراض ہوتے ہیں. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بکروا بصلاة العصر, عصر کی نماز اول وقت میں پڑھو. اور پھر کیا فرماتے ہیں, بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک صلاة العصر فقد حبط عمله, جس نے عصر کی نماز کو چھوڑا اس کے عمل برباد ہو گئے. اب بتلائیے عصر کی نماز کی کتنی اہمیت ہے. کتنے لوگ ہیں اپنے خیال میں پکے مسلمان ہیں, پکے مومن ہیں, اور بعض ایسے بھی ہیں اپنے خیال میں دین کا کام کر رہے ہیں, اور جب نمازوں کا معاملہ آئے اس میں بڑے سست, یہ بڑے مشغول ہیں. کس میں مشغول ہیں؟ جی فلاں کام میں مشغول ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا اللہ کے فضل و کرم سے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز کو چھوڑا اس کے عمل برباد ہو گئے. اب جس کے عمل برباد ہو گئے کہاں جائے گا؟ اور سنیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہم پر کتنے احسانات ہیں. بات امت کے ذہن نشین کرنا چاہتے ہیں, کتنی دفعہ بیان کرتے ہیں, اور کون بات کو بار بار بیان کرتا ہے جس کے دل میں درد ہو. ماں بیٹے کو سکول روانہ کرتی, کتنی دفعہ کہتی ہے بیٹا سڑک دیکھ کے پار کرنا, اور کتنی سڑکیں پار کرنی ہے, اسکول کے دروازے پہ گاڑی اتارے گی, گھر سے گاڑی اٹھائے گی اسکول تک پہنچائے گی, باقی چند میٹر کا فاصلہ ہے, اور ماں بار بار کہہ رہی ہے بیٹا سڑک پار کرنا دھیان سے, دائیں دیکھنا بائیں دیکھنا, بھاگنا نہیں. کیوں کہتی ہے؟ ماں کے سینہ میں درد ہے, میرے رخت جگر کو کوئی گگن نہ پہنچ جائے. اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینہ میں ہمارے لیے جو شفقت ہے, ساری کائنات کی ماؤں کی شفقت کو جمع کیا جائے, ان کی شفقت اس سے بھی زیادہ ہے. عصر کی نماز کے متعلق کتنی احادیث میں کتنے ہی انداز سے بات کو بیان فرماتے ہیں. ایک اور حدیث میں ہے, امام بخاری امام مسلم رحمہم اللہ بیان فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ وماله. فرمایا جس کی صلاۃ عصر فوت ہو جائے, جس کی نماز عصر فوت ہو جائے, اسے کتنا خسارہ ہے؟ فرمایا اس کا خسارہ گویا کہ اس طرح ہے کہ اس کے سارے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے. ذرا توجہ کیجئے, جس کی نماز عصر فوت ہو جائے اس کا خسارہ گویا کہ اس قدر ہے کہ اس کے سارے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے, اور وہ اس قتل کا انتقام نہ لے سکے. اللہ اکبر! ان سے بڑا بلیغ و فصیح کون ہے؟ فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے اس کا خسارہ اس قدر ہے گویا کہ اس کے سارے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے اور وہ ان کا قصاص نہ لے سکے, اس کے مال کو اس سے چھین لیا جائے اور وہ مال واپس نہ لے سکے. سارے گھر والے نہیں, کسی کا ایک پیارا قتل کر دیا جائے, ساری زندگی یہ غم بھولے نہیں بھولتا, ساری زندگی کوشش کے باوجود یہ غم دل سے نکلتا نہیں, اور جس کے سارے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے اور پھر مرنے کا بھی غم ہوتا ہے, لیکن قتل کا غم کچھ اور ہی ہے. اور جب مقتول کے ورثہ جن کو قتل کیا جائے اس کے جو باقی ماندہ افراد ہیں, اگر وہ اپنے قتل ہونے والے پیاروں کا بدلہ نہ لے سکے تو دکھ بہت ہی زیادہ ہوتا. قاتل سامنے پھرتے رہیں تو مقتول کے ورثہ پہ کیا گزرتی ہے؟ فرمایا کہ اس کے سارے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے اور وہ ان سے قصاص نہ لے سکے, ان سے بدلہ نہ لے سکے, اس کے مال کو چھین لیا جائے اور اس میں یہ قدرت اور طاقت نہ ہو کہ اپنا مال واپس لے سکے, کتنا غم ہوگا, کتنا دکھ ہوگا, کتنا رنج ہوگا. فرمایا نماز عصر جس کی فوت ہو جائے گویا کہ اس کا خسارہ اتنا زیادہ ہے. تو جو بات عرض کی ہے اور وہ آج کی گفتگو میں پہلی بات ہے, وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں جو صلات وسطی کا ذکر ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، صلات وسطی کے متعلق مفسرین کے کتنے ہی زیادہ اقوال ہیں، کتنی ہی زیادہ آراء ہیں، اور جو قول جو رائے سب سے زیادہ صحیح ہے وہ یہ ہے کہ صلات وسطی سے مراد نماز عصر ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کی بہت ہی زیادہ تاکید بیان فرمائی. دوسری بات جو آج کے درس میں انہی دو آیات کریمہ کے حوالہ سے ہے وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے مطیع و فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ. نمازوں میں اپنی داڑھیوں سے، اپنے کپڑوں سے، اپنے سر کے بالوں سے کھیلتے نہ رہو. نمازوں میں ریالوں کو ڈالروں میں اور ڈالروں کو روپے میں کنورٹ نہ کرتے رہو. توجہ سے، دھیان سے، خشوع سے، خضوع سے اللہ کے لیے نماز کو ادا کرو. رحمہ اللہ قانتین کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں ای خاشعین ذلیلین مستقین بین یدی، جب نماز پڑھو تو اللہ کے سامنے خشوع کرتے ہوئے، اللہ کے لیے اپنی ذلت کا اظہار کرتے ہوئے، اللہ کے روبرو اپنی عاجزی، اپنی ناتوانی، اپنی کمزوری اس کا اظہار کرتے ہوئے. ابتدائے اسلام میں نماز میں گفتگو کی اجازت تھی، لیکن بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں گفتگو کرنے سے روک دیا، اور اگر کوئی نماز میں ایسی بات کہتا جو گفتگو کے ضمن میں آتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روک دیتے. اس بارے میں ایک سے زیادہ واقعات ہیں، ایک واقعہ اس سلسلہ میں عرض کرتا ہوں. امام مسلم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں بینما انا اصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. حضرت معاویہ بن حکم فرماتے ہیں، اور یہ معاویہ امیر معاویہ نہیں رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ایک اور صحابی ہے، فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک نمازی کو چھینک آئی، میں نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، اور معاویہ نماز میں تھے. حضرت معاویہ فرماتے ہیں بعض لوگوں نے میری طرف دیکھا، نماز میں کوئی ایسی ویسی حرکت کرے تو کئی لوگ اس طرح دیکھتے ہیں، بعض لوگوں نے میری طرف دیکھا. اب معاویہ انہیں کچھ خبر نہ تھی، جب دیکھا کہ کچھ لوگ مجھے گھور رہے ہیں تو فرمانے لگے وا ثقل امیہ ما شانکم تندرون الی، مجھے دیکھنے والوں تمہاری مائیں تمہیں گم کر جائیں، تم میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ اب سب لوگ نماز میں ہیں اور وہ بھی نماز میں. اب کچھ لوگوں نے اپنی ٹانگوں پہ اپنے ہاتھوں کو مارا، مقصود کیا تھا کہ اللہ کے بندے چپ ہو جاؤ, نماز میں ہو. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے. معاویہ السلمی فرماتے ہیں, والله ما رأيت معلما لا قبله ولا بعده احسن تعليما منه, اللہ کی قسم میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا معلم, اچھا تعلیم دینے والا نہ آپ سے کبھی پہلے دیکھا اور نہ آپ کے بعد دیکھا. اور کیسے دیکھے, ہم ایسا تعلیم دینے والا تو اللہ کی ساری کائنات میں کوئی نہیں, نہ نبیوں میں, نہ رسولوں میں, نہ انسانوں میں, نہ جنوں میں, نہ فرشتوں میں. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, ان ایسا معلم کوئی لائے تو کہاں سے لائے. معاویہ فرماتے ہیں, اللہ کی قسم میں نے ان سے اچھا معلم نہ ان سے پہلے دیکھا نہ ان کے بعد دیکھا. انہوں نے نہ مجھے مارا, نہ جھڑکا, نہ گالی دی, اور فرمانے لگے یہ نماز ہے اور اس نماز میں گفتگو کرنا درست نہیں. انما ہی التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن, نماز میں تو تسبیح ہے, تکبیر ہے اور قرآن کریم کا پڑھنا ہے. اس واقعہ میں کتنی باتیں ہیں, اب اس موقع پہ تو ان باتوں کو بیان نہیں کر سکتے, لیکن جو اب بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز میں گفتگو کی اجازت نہیں, اور اللہ والے نماز میں خشوع و خضوع کا کتنا اہتمام کرتے ہیں. بعض صحابہ کے متعلق کتابوں میں مذکور ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایسے معلوم ہوتا جیسے دیوار میں کوئی میخ, دیوار میں جو میخ ہے حرکت کرتی ہے, میخ کی طرح کھڑے ہوئے. اور نماز میں توجہ اور دھیان کس طرح نماز کی طرف رکھنے کا اہتمام کرتے, اس بارے میں کتنے واقعات ہیں. ایک واقعہ سن لیجیے, امام مالک رحمہ اللہ اپنی کتاب الموطأ میں بیان کرتے ہیں, عبداللہ ابن ابی بکر اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں. ایک انصاری مسلمان مدینہ کی ایک وادی میں اپنے باغ میں نماز پڑھا تھا. باغ گنا تھا, کھجوروں کے درخت لدے پڑے تھے. اب نماز میں کھڑے ہیں, باغ میں جو پھل ہیں ان کی طرف توجہ ہوتی ہے, انسان ہے. اب بھول جاتے ہیں کہ کتنی نماز پڑھ چکا ہوں اور کتنی باقی ہے. نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو پریشان ہیں اور اپنے ہی آپ سے کہتے ہیں, لقد اصابتنی فی مالی ھذا فتنہ, اس مال کی وجہ سے میں فتنہ میں مبتلا ہو گیا. ہم بھی کبھی ہوئے ہیں کہ نہیں, ماشاءاللہ ہم کیسے ہوں, سارا حساب کتاب تو نماز میں کرتے ہیں. اگر کسی پہ مصیبت آئے کبھی کبھار اسے تو احساس ہوتا ہے, اور جو ہر روز ہی مصیبت کا شکار ہو وہ احساس بھی کھو جاتا ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں, الا من شاء اللہ. اور پتہ نہیں آپ تو ایسے نہ ہو, میں اپنی بات کر رہا ہوں. جو احساس ضیاء ہے, اللہ نہ کرے کہ وہ بھی ہم میں ختم ہو چکا ہے. الا من شاء اللہ. پریشان ہے اور پریشانی ہی میں. اور پھر کہتے ہیں جی ٹکراں تے بڑیاں ماری ہیں, ملیا کک اور ماری تو ٹکرے ہی ہیں, نمازیں تو نہیں نہ پڑی. پہلے بات گزر چکی ہے, اللہ اکبر. اور اللہ ہمارے سینوں میں یہ بات اتار دے, کوئی نماز معمولی چیز ہے؟ جب نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے کس سے گفتگو کرتا ہے؟ اللہ اکبر. کاش کہ ہم جب اللہ کی توفیق سے نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یہ بات ہمارے دل و دماغ میں موجود. پریشان ہیں, غمگین ہیں, دکھی ہیں, بیمار ہیں, حاجات ہیں, لیکن اس یقین سے محروم ہیں, الا من شاء اللہ. بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا, اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں. اگر ہم میں سے کسی کو موقع ملے کہ صدر پاکستان سے ملاقات ہے اور اس ملاقات میں جو مانگنا ہے وہ ملنا ہے, تو دماغ حاضر ہوگا یا آؤٹ ہوگا؟ جواب دیجئے, ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی, جواب تو دیجئے. حاضر ہوگا کہ نہیں؟ شاید رات کو نیند بھی نہ آئے کہ صدر صاحب سے کس طرح بات شروع کرنی ہے. ملاقات بھی ہے اور وعدہ بھی ہے, جو مانگو گے وہ ملے گا, ہے کہ نہیں؟ ایسے منصوبے بناتا رہے گا, کہاں سے بات شروع کروں گا, درمیان میں کیا کہوں گا, اختتام کیسے کروں گا. اے ظالم انسان, نماز میں تو اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے, نماز میں تو اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے. اور رب رحیم ہے, رحمان ہے, رؤوف ہے, ودود ہے, ستار ہیں, غفار ہیں, رزاق ہیں. تو سیدھا تو ہو, تو ٹیرا ہے, تجھ میں کجی ہے, تیرے سینہ میں کھوٹ ہے. ان کی رحمت تو بے پایا ہے, ان کی رحمتوں کے سمندر تو ہمیشہ سے جاری ہیں, ہمیشہ جاری رہیں گے. وہ تو دینے والے ہیں اور دے کے پچھتاتے نہیں, بلکہ جو ان سے سوال کرے اس پہ راضی ہوتے ہیں اور جو ان سے سوال نہ کرے اس پہ ناراض ہوتے ہیں. اے ظالم, تو سیدھا ہو, تجھ میں کجی ہے, تجھ میں ٹیر ہے, تجھ میں کھوٹ ہے. یہ مسلمان مدینہ کا باسی, انصاری مسلمان اپنے باغ کی طرح متوجہ ہوتا ہے, نماز میں ہے, بھول گیا کتنی پڑی ہے, کتنی باقی ہے. نماز سے فارغ ہوتا ہے, پریشان ہے. لقد اصابتنی فی مالی ھذا فتنہ, یہ مال میرے لیے فتنے کا سبب بن گیا ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ خلیفہ وقت امیر المؤمنین ذو النورین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. اپنا ماجرا ان کے روبرو پیش کرتا ہے, اپنی شکایت کرتا ہے, ہم نے کبھی کی ہے, اپنی شکایت کرتا ہے کہ میرا باغ میرے لیے مصیبت کا سبب بن چکا ہے. اور پھر خود ہی اپنی اس مصیبت کا علاج ان کے روبرو پیش کرتا ہے. کیا علاج ہے؟ اے امیر المومنین, میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کے طور پہ دیتا ہوں. اب یہ باغ میرے پاس اللہ کی راہ میں صدقہ کے طور پہ دیتا, اب یہ باغ میرے پاس نہیں رہے گا. اور باغ کتنا تھا کوئی یہ نہ سمجھے, دو چار درخت ہوں گے, نام باغ کا رکھ دیا. امیر المومنین حضرت عثمان
رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ باغ 50,000 درہم کا فروخت، اتنا بڑا باغ 50,000 درہم کا فروخت کیا، اور کیوں اس مسلمان نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا؟ کہ اس باغ کی وجہ سے نماز میں میری توجہ صحیح طور پہ باقی نہیں رہ سکتی۔ تیسری بات جو آج کے درس میں ان دو آیات کریمہ کے حوالہ سے ہے، فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، جب تم خوف کی حالت میں ہو تو نماز پڑھو پیدل یا سوار۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس خوف سے کیا مراد ہے، اس خوف کے متعلق مفسرین نے ایک سے زیادہ آراء پیش کی ہے، لیکن جو بات صحیح ہے واللہ اعلم بالصواب وہ یہ ہے، کسی قسم کا خوف، ایک خوف کی صورت یہ ہے کہ دشمنوں سے لڑائی جاری ہے، ایک خوف کی صورت یہ ہے کوئی موذی جانور، کوئی موذی درندہ پیچھے پڑا ہوا ہے، مثال کے طور پر کسی ایسی جگہ ہے کہ شیر اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، ازدہا اس کا تعاقب کر رہا ہے، کوئی خود سر جانور اس کو مارنا چاہتا ہے، یہ سب صورتیں خوف میں شامل ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، جب تم حالت خوف میں ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، وہ خوف کسی قسم کا ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو فرمایا فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، نماز پڑھو پیدل یا نماز پڑھو سواری کی حالت میں، یہ کہ کس طرح پڑھے؟ امام مالک رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت نافع رحمہ اللہ وہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے خوف میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے متعلق دریافت کیا جاتا ہے، تو وہ نماز کی کیفیت بیان کرتے کہ خوف کی حالت میں اس طرح پڑھی جائے، اور پھر فرماتے اگر خوف اس سے بھی زیادہ ہو تو جیسے بھی نماز پڑھ سکو پڑھ جاؤ۔ اس کا سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جب خوف زیادہ ہو نماز پڑھنی ہے کہ نہیں؟ بولیے، پڑھنی۔ اگر سجدہ نہیں کر سکتے تو نہ کرو۔ اللہ اکبر، کتنی آسانی ہے شریعت میں۔ خوف بہت زیادہ ہے، سجدہ نہیں کر سکتے نہ کرو، رکوع نہیں کر سکتے نہ کرو، قبلہ کی طرف رخ نہیں کر سکتے نہ کرو، لیکن نماز چھوڑ دو؟ بولیے، نماز نہیں چھوڑنی۔ اور اگر ٹی وی پہ پروگرام ہو پھر چھوڑ دو، یہ میچ ہو رہا ہے، پاکستان میں انتخابات کی خبریں آ رہی ہیں اور یہ ماشاءاللہ پاکستان کا وزیر اعظم بن رہا ہے، بدبختی ہے کہ نہیں؟ بیکار اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، انتخابات ہو رہے ہیں، تو نماز کو چھوڑ کے تجھے کیا ملے گا؟ یہ خبریں ہیں، مس ہو جائیں گی۔ اے ظالم، اپنی فکر کر، پہلے اپنی خبر لے، پھر بعد میں دوسرے لوگوں کی خبروں کو سننا۔ خوف کی حالت میں جب تو رکوع نہ کر سکے، سجدہ نہ کر سکے، قبلہ کی طرف اپنے چہرے کو نہ کر سکے، تب بھی نماز پڑھنی ہے، تو خبروں کے سننے کے لیے یا ڈراموں کے دیکھنے کے لیے نماز کو چھوڑنا ہے؟ اور پہلے اس سلسلہ میں ایک واقعہ بھی گزر چکا ہے، دوبارہ سن لیجیے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن انیس الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خالد بن سفیان الہدلی کی طرف بھیجتے ہیں. اور جو خالد تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لشکر کشی کرنے کا ارادہ کر رہا تھا, لشکر جمع کر رہا تھا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان پہ حملہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس الجہنی کو اس کی طرح بھیجا کہ لشکر کشی سے پہلے اس کا کام تمام کر دیا جائے. عبداللہ بن انیس فرماتے ہیں کہ میں جب اس کی طرف جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ وہ سامنے ہے, میں نے دیکھا کہ وہ سامنے ہے اور اسی کو مارنے کی خاطر میرا سارا سفر تھا. اور عبداللہ فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت بھی ہو چکا تھا اور وہ نماز نماز عصر تھی. عبداللہ بن انیس فرماتے ہیں اب میں نے سوچا کہ اگر میں نے نماز کو مؤخر کیا, نماز کو لیٹ کیا کہ پہلے اس کا کام تمام کروں پھر نماز پڑھوں گا تو شاید نماز کا وقت ہی چلا جائے, اور اگر نماز کے لیے رک کر اس کے سامنے نماز پڑھیں تب بھی خیر نہیں. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے سفر کو جاری رکھا, اس کی طرف جاتا رہا اور اشارے ہی سے اپنی نماز عصر بھی ادا کرتا رہا. مشن بھی جاری ہے اور اشارے سے نماز بھی پڑھ رہے ہیں. اس کے پاس پہنچے, نماز سے فارغ ہو چکے تھے, اس سے فرمانے لگے مجھے پتا چلا ہے کہ تو اس آدمی کے لیے, مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے پتا چلا ہے کہ تو اس آدمی کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے. کہنے لگا ہاں. تو فرمانے لگے میں بھی اسی مقصد کے لیے آیا, مقصد تو یہی تھا نا کہ تیرا کام تمام ہو جائے اس لشکر کو جمع کرنے کی وجہ سے. اس نے سمجھا کہ ایک اور ساتھی شریک لشکر ہونا چاہتا ہے, اعتماد کیا, بھروسہ کیا. تھوڑی دیر گزری, عبداللہ بن انیس, ان کو موقع ملا اور اس ظالم کا کام تمام کر دیا. مقصد کیا, جو بات اب کہنا چاہتا ہوں کہ نماز عصر کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کی. کتنا بڑا مشن ہے, کوئی آسان مشن تو نہ تھا. اشارے سے نماز ادا کرتے گئے, اشارے سے نماز ادا کرتے گئے اور اپنے مشن پہ روانہ رہے. شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ ابھی غزوہ خندق کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی عصر کی نماز صحیح وقت پہ نہ پڑھ سکے, تو اس کے متعلق احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ تب اس طرح نماز ادا کرنے کی اجازت نہ تھی. بعد میں یہ حکم آیا کہ جب خوف کی حالت ہو جیسے نماز پڑھ سکو پڑھ جاؤ, پیدل پڑھ سکو تو پیدل, سوار ہو تو سوار. اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جس طرح کے بیان ہو چکا ہے, سجدہ ہو سکے تو ٹھیک, نہ ہو سکے تب بھی پڑھو, رکوع ہو سکے تو ٹھیک, نہ بھی ہو سکے تب بھی پڑھو, قبلہ کی طرف رخ ہو سکے تو ٹھیک, نہ بھی ہو سکے تب بھی نماز پڑھو. بات کیا فرمایا, فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ, جب تم امن کی حالت میں ہو تو اللہ کو یاد کرو. اور یہاں چھوٹی سی بات سمجھیے, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ, جب تم امن کی حالت میں ہو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح کے اللہ نے تمہیں سکھلایا جو تمہیں معلوم نہ تھا. ذکر سے مراد یہاں کیا ہے, بولیے نماز ہے کہ نہیں, بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں, جواب دیجیے. فرمایا جب امن کی حالت میں ہو تو اللہ کو یاد کیجئے جس طرح کے اللہ نے تمہیں وہ سکھلایا تم نہ جانتے تھے. اور ہمارے ہاں ماشاء اللہ کچھ بزرگ ایسے ہیں نماز انہیں معاف ہے اور ذکر میں مشغول ہے, بہت بڑے پیر ہیں، بہت ذکر کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، جھوٹ ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ بڑا پیر کیسے ہوگا؟ نماز تو ذکر ہے. فرمایا امن کی حالت میں ہو تو اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح کے اللہ نے تمہیں سکھلایا، یعنی نماز اس طرح پڑھو جس طرح کے اللہ نے تمہیں نماز کے پڑھنے کی تعلیم دی. اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو، سننے والوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے اعزاء و اقارب کو اور تمام اہل اسلام کو نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم انتہائی خشوع سے، خضوع سے، عاجزی سے اللہ کے روبرو نمازوں میں کھڑے ہوں، صحیح طور پر نماز کے سارے ارکان، نماز کے سارے سنن کو پورا کریں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين.